الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد رسالہ تبلیغ دین سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کا بیان ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف جملہ نیک کاموں میں رغبت کرنے اور تمام گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے خوف کرنے والوں کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو دو خوف نصیب ہوں گے یعنی جو بندہ دنیا میں اللہ کا خوف رکھے گا وہ آخرت میں بے خوف ہوگا اور جو دنیا میں اللہ سے نڈر رہا اس کو آخرت میں امن و ایمان امن و اطمینان نصیب نہ ہوگا خوف کے حقیقی معنی یہ ہے کہ کسی آنے والی تکلیف کے اندیشے سے دل دکھے اور سوزش پیدا ہو اور ظاہر ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ کی معرفت حاصل نہ ہوگی اس وقت تک خوف پیدا نہ ہوگا اور جب یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز پر ایسا قادر ہیں کہ دم بھر میں جو چاہیں کریں کہ مخلوق میں کوئی شخص چوں بھی نہیں کر سکتا اس وقت خشیت اور خوف پیدا ہو جائے گا پس اگر خوف پیدا کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی بے نیازی پر نظر کرو اور سوچو کہ جنت پیدا اور اس میں جانے والی مخلوق بھی تجویز ہو چکی ہے اور اسی طرح دوزخ بھی موجود ہے اور اس کی سزا اور مخلوق بھی متعین ہو چکی ہے اور سعادت اور شقاوت یعنی خوش قسمتی اور بدنصیبی کا قطعی حکم ہر شخص کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے جس میں کچھ تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا اور ازلی حکم کا کوئی روکنے والا نہیں پس اے نفس معلوم نہیں کہ تیرے حق میں کیا حکم صادر ہوا ہے اور تیرا خاتمہ کس حال میں ہونا لکھا ہے ممکن ہے تو جنت میں جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تیرے لیے جہنم کی دائمی سزا تجویز ہوئی خوب یاد رکھو کہ انجام کے مخفی اور پوشیدہ حال سے نڈر وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو حقیقی معرفت حاصل نہ ہو لہذا مناسب ہے کہ ان کاملین اور خاصان خدا کے حالات پڑھا اور سنا کرو جن کو معرفت میں کمال حاصل ہے یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اور علماء اور اہل بصیرت رحمہم اللہ تعالی دیکھو ان حضرات کو باوجود کمال درجہ تقرب کے کس قدر خوف تھا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس وحی لے کر آئے تو خداوند جبار و قہار کے خوف سے لرزتے اور کانپتے ہوئے آئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب نماز کی حالت میں خوف کے سبب ایسا جوش مارتا تھا جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے اور اس کا جوش و خروش اس کے جوش و خروش کی آواز ایک میل کی مسافت سے سنائی دیا کرتی تھی حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال کامل سر بسجود گریا کرتے رہے یہاں تک کہ آنسوؤں کے سبب آس پاس کی زمین پر گھاس پیدا ہو گئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرندے کو مخاطب بنا کر یوں فرمایا کہ کاش میں بھی تجھ جیسا پرندہ ہی ہوتا کہ شریعت و احکام خداوندی کا مکلف نہ ہوتا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا کہ کاٹ لیا جاتا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کاش میں بھولی بسری ہو جاتی غرض خوب یاد رکھو کہ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور جلال کی معرفت حاصل ہے وہ ہرگز بے وقوف اور نڈر نہیں رہ سکتے نڈر ہونا انہی غفلت شعار عمرہ کا شیوا ہے جن کی نہ اپنے خاتمے پر نظر ہے اور نہ اصلاح آخرت کی طرف توجہ یہ غفلت کے پتلے اس بے خوف بچے کی طرح مثل اس بے خوف بچے کی مثل ہیں جس کو زہریلے سانپ سے بھی ڈر نہیں لگتا مگر بچہ دوسرے کے سمجھانے سے سمجھ تو جاتا ہے پس اے کاش جس طرح ناسمجھ بچہ اپنے سمجھدار باپ کو سانپ سے ڈرتا ہوا اور بچتا ہوا دیکھ کر خود بھی بھاگتا اور عقل سیکھتا ہے اسی طرح غافل اور بے خبر مسلمان بھی اپنے محسن و مربی روحانی طبیبوں اور خاصان خدا کی حالت خوف کے مشاہدے سے عبرت پکڑیں خوف در حقیقت ایک چابک ہے جو انسان کو سعادت ابدی کی جانب دوڑاتا رہتا ہے لہذا اسی حد تک پسندیدہ ہے جب تک کہ نیکوکاری کا عالم کار بنے رہے یعنی اتنا زیادہ نہ ہو کہ بیکار بنا دے اور مایوسی کی حد تک پہنچا کر اعمال چھڑا دے. ایسا حد سے بڑا ہوا خوف جس سے نا امیدی پیدا ہو جائے شاعن مضموم ہے، بڑا خراب ہے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، پس خوف کے ساتھ رجا یعنی امید بھی ضروری ہے. البتہ گناہگار مسلمان کو خوف غالب رکھنا چاہیے، اور جب دیندار بن جائے تو دونوں مساوی درجے پر رکھے. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جب بال سفید ہو جائیں، بڑھاپا آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو غالب کرے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم صادر ہو کہ ساری مخلوق میں سے صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں، اور اگر فرمان صادر ہو کہ دوزخ میں صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں. یہ حالت مساوات ہے جس میں خوف اور رجا دونوں کے پلے برابر ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ جوانی اور تندرستی کے زمانے میں مسلمان کو خوف غالب رکھنا چاہیے، کہ اس غلبہ شہوت کے زمانے میں شہوات نفسانیہ کے توڑنے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مہذب بنانے کو خوف کے کوڑے کی ضرورت ہے. اور بڑھاپے یا مرض کے زمانے میں جبکہ موت کے قریب ہو جائے، تو رجا یعنی امید کو غالب رکھنا چاہیے کہ اول تو ضعف و نقاہت اور مرض کی وجہ سے کچھ کام ہوتا ہی نہیں، پھر اگر اس حالت میں خوف کا غلبہ ہوا تو جو کچھ ہو رہا ہے اتنا بھی نہ ہو سکے گا، اور بالکل ہی ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے. حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کو مرتے وقت اپنے اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ نیک گمان اسی وقت ہوگا جبکہ کچھ نیک اعمال بھی پاس ہوں گے، کیونکہ انسان جب کاشت کے لیے زمین میں بیج ڈالتا ہے اور پانی دینے کے متعلق اپنی جیسی صحیح سب کچھ کر لیتا ہے، تو اسی وقت اللہ کے فضل پر بھروسہ کر کے پیداواری اور بوئے ہوئے کے کاٹنے کی امید رکھتا ہے پیداوار اور بوئے ہوئے کاٹنے کی امید رکھ سکتا ہے. اور جب تک بیج ڈالا ہی نہیں اور ایسی حالت میں اناج کی طلب اور خواہش رکھی، تو اس کو رجا و امید نہیں کہتے بلکہ تمنا اور حوث کہتے ہیں، اور تمنا اور حوث شیطانی دھوکا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندے ایمان لائے اور ہجرت کر گئے اور فی سبیل اللہ جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ رجا و امید سعی اور کوشش کے بعد ہوا کرتی ہے. جس طرح کاشتکار بونے اور جوتنے کی پوری محنت کر لینے کے بعد منتظر ہوتا ہے کہ اگر آسمانی آفت سے حفاظت ہوئی اور بجلی، اولا، آگ وغیرہ سے کھیت کو اللہ نے بچایا رکھا، تو امید ہے کہ جتنا بیج ڈالا ہے ایک ایک کے بدلے ستر ستر بلکہ اس سے بھی زیادہ حاصل ہوں گے. اسی طرح مسلمان کو اللہ کی اطاعت میں پوری مشقت اٹھانے اور مجاہدہ اور ریاضت کرنے کے بعد امید رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے میرے اعمال و افعال کو قبول فرما لیا، تو ایک ایک نیکی کا 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا. خلاصہ یہ ہے کہ خوف عذاب کے باعث معاصی اور اللہ کی نافرمانیوں سے رکنا چاہیے، اور رحمت الہی کے سبب نیکیوں میں رغبت ہونی چاہیے. بس خوف کو اسی وقت معتبر سمجھو جبکہ وہ تم کو گناہوں سے روکے اور گناہ کی جرت نہ ہونے دے، اور اگر یہ حاصل نہ ہو تو خوف نہیں بلکہ عورتوں جیسی رقت قلبی اور وہم و خیال ہے جس کا کچھ بھی اعتبار نہیں. اور چونکہ خوف جب کمال پر پہنچتا ہے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام زہد ہے، لہذا مناسب ہے کہ کچھ زہد کا بیان کیا جائے. آئندہ انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھیں گے. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، دنیا ملعون ہے اور جو چیز دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے، مگر ذکر الہی اور وہ اعمال جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور علم دین کے عالم اور علم سیکھنے والے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لعنت کا مفہوم اور معنی اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کے ہیں. پس دنیا ملعون ہے کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو چیزیں ذکر سے قریب کرنے والی ہیں، مثلا ذکر کرنا انبیاء اور اولیاء اور صلحاء اور اعمال صالحہ اور دنیا کی بے ثباتی وغیرہ کا، اور بقدر ضرورت معاش کے حاصل کرنے میں مصروف ہونا، اسی طرح دین سیکھنے والے اور سکھانے والے بھی مستثنی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ذکر حق اور مقدمات ذکر حق مستثنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں میں سے چند سنتوں کا بیان ہے۔ بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھیں، بسمِ ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت واحیا، اور سونے سے پہلے تین بار یہ استغفار بھی پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر خواب میں کوئی ڈراؤنی بات نظر آ جائے اور آنکھ کھل جائے تو تین بار بائیں طرف تھتکار دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار پڑھو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارک برزخی میں آپ کے کچھ مشاغل جو ثابت ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے، کہ آپ اپنی حیات برزخ میں ان مشاغل میں ہوتے ہیں۔ اعمال امت کا ملاحظہ فرمانا، نماز پڑھنا، مناسب غذا اس عالم کے نوش فرمانا، سلام کا سننا نزدیک سے خود اور دور سے بذریعہ ملائکہ، اور سلام کا جواب دینا، یہ تو دائماً ثابت ہے، اور احیاناً بعض خواص امت سے کلام اور ہدایت فرمانا بھی آثار و اخبار میں مذکور ہے، اور حالت رؤیا و کشف میں تو ایسے واقعات حشر اور احصاء سے متجاوز ہیں، یعنی گنتی سے متجاوز ہیں، اور ان مشاغل کے ایک وقت میں اجتماع سے تزاحم کا وسوسہ نہ کیا جاوے، کیونکہ برزخ میں روح کو پھر خصوصاً روح مبارک کو بہت وسعت ہوتی ہے، مگر اس وسعت سے امور غیر ثابتہ بالدلیل الصحیح یعنی منفیہ یا مسکوت عنہا کو ثابت یا ثابتہ احیاناً کو ثابت بالدوام ماننا جائز نہ ہوگا، خوب سمجھ لیا جاوے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔